سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سورہ یوسف کا بقیہ حصہ آج پڑھا گیا اور اس میں ایک سبق جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو کچھ وہ زیادتی کر سکتے تھے وہ کر گزرے. اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. ہمارے والد جو ہیں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہم سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے محبت کرتے ہیں بھائی سے ان کے. اُقْتُلُوا یوسف, یوسف کو قتل کر ڈالے. ابھی اطرحوہ ارضاً یخلو لکم وجہ ابیکم, تو یا ان کو کسی دور دراز زمین میں پھینک آؤ. خیر وہ تو ایک بھائی نے مشورہ یہ دیا کہ لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب, کسی کنویں میں ڈال دو, اندھے کنویں میں یہ نہ کرو کہ قتل کر دو, قتل نہ کرو. تو اس طرح گویا کہ کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا. تو یہ جو زیادتی وہ کر سکتے تھے وہ تو کر گزرے, لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين, کہ آج کے دن تم پر کوئی قصور نہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. اور جو کام کیا وہ یہ کہ وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي, کہ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا, مجھ پر اچھائی کی کہ جب اللہ نے مجھے قید خانے سے نکالا اور بھائیوں کو لے کر آ گئے وہاں, اور جب بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, یہ ہے کہنے کا مقصود کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, مخالفت پر اتر آئے, نقصان پہنچایا, مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کچھ شیطان پر ڈال دیا کہ شیطان نے میرے بھائیوں میں اور میرے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا. شیطان پر ڈال دینا چاہیے, بس یہی ہے اختلافات کا حل, یہی ہے کہ ہم سب کچھ شیطان پر ڈال دیں اور آپس میں گھل مل جائیں, شیر و شکر ہو جائیں. یہ بہت زبردست طریقہ ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کو اختیار فرمایا, بھائیوں کو معاف کر دیا کہ نہیں نہیں ان کا قصور نہیں تھا, شیطان نے ہمارے درمیان ڈال دیا تھا اختلاف. سبحان اللہ, یہ ہے آج کل گھروں میں لڑائیاں ہیں, رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں. تو حدیث میں تو حکم آیا ہے صل من قطعت وآعطی من حرمت, جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اس لیے یہ رشتہ داری کا جو معاملہ ہے, یہ تو یہ جو مبارک راتیں آتی ہیں ان میں مغفرت نہیں ہوتی ان لوگ, حتی یصالحا, ان کی مغفرت روک دو یہاں تک کہ یہ صلح و صفائی نہ کر لیں, اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. تو یہ بہت نازک معاملہ ہے, اس میں بس شیطان پر ڈال دینا چاہیے کہ بھائی آ جاؤ مل لیتے ہیں آپس میں, کیا فائدہ اختلاف سے, شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیا. اور ایک آیت آج یہ گزری, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خوب اچھی طرح سن لو یہ عقیدہ, یہ اس آیت میں ایک عقیدہ بھی ہے کہ صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور اللہ کی یاد یہ نہیں ہے, صرف یہی نہیں ہے کہ ہم تسبیح پڑھتے رہیں اور باقی گناہ جو چاہیں کرتے رہیں, بعض لوگ تو اس طرف بھی چلے گئے کہ واقعی صلات علی ذکری، انہوں نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا کہ نماز بھی اللہ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، تو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس صرف ذکر کرو، اصل چیز ذکر ہے، تو وہ ذکری فرقہ کہلاتا ہے. ان کے حج بھی یہیں بلوچستان میں ہو جاتا ہے، وہ وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی مراد پہ ان کا حج بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ یہیں ہو جاتا ہے، اور نماز بھی نہیں ہے ان کے یہاں، پتہ نہیں روزے کا مجھے پتہ نہیں، لیکن بہرحال نماز نہیں ہے، بس ذکر کرتے رہو، تسبیحاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اللہ کی پناہ، یہ عجیب حالت ہے، کیا کیا کیسے کیسے فرقے اور کیسی کیسی گمراہیاں وجود میں آ رہی ہیں. تو ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیح لے کے بیٹھا رہے آدمی، اور سامنے ٹی وی رکھا ہوا، تسبیح چل رہی ہے اور ٹی وی بھی چل رہا ہے، مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ، مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ، یہ طریقہ، یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ زبان کا ذکر، یہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر ہے اس کا مطلب ہے یاد، ذکر کا مطلب ہے یاد. لہذا جب گناہ کا موقع آئے تو اللہ ہمیں یاد آ جائے، اور اللہ ہمیں یاد کیسے آ جائے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصی. یہ مناجات مقبول میں بھی دعا ہے، یہ مناجات مقبول پڑھنی چاہیے، ایک منزل روز پڑھ لینی چاہیے. امت پر احسان کر کے گئے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ قرآن و حدیث کی اہم دعاؤں کو سات برابر، تقریباً برابر حصوں میں تقسیم کر کے ہفتے کے دنوں میں تقسیم کر دیا. اور کیا چاہیے، بس روٹی پکی پکائی تیار ہے، پکی پکائی تازہ روٹی آتی ہے نا، بس یہ سب تیار ہے، صرف ہمیں کھانا ہے، نوالا بنا کے کھانا ہے، اور کیا ہے، سارا یعنی علماء فقہا کر کے چلے گئے کام. اب ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، وہ بھی ہم نہیں اٹھا رہے. تو سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ آپ میرے درمیان اور اپنی نافرمانی کے درمیان آپ حائل ہو جایا کریں، جب بھی میں گناہ کرنے جاؤں، میں گناہ کی طرف مائل ہوں، تو آپ میرے اور میرے درمیان، میرے اور اپنی نافرمانی کے درمیان آپ حائل ہو جائیں. اللہ، اگر اللہ حائل ہو جائیں گناہ کے اور ہمارے درمیان، تو اب بتائیے کون سی طاقت ہے جو گناہ کرا سکتی ہے. زبردست دعا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تنبیہ بھی فرمائی کہ توفیق سلب بھی ہو جاتی ہے، اللہ بندے اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، انسان کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتے ہیں، توفیق سلب ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ حائل ہو جاتے ہیں گناہ اور بندے کے درمیان، اللہ حائل ہو جائے تو توفیق مل جائے. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی کو ایک دوسری جگہ فرمایا ان الذین تقوا اذا مسهم، یہاں بھی تقوا آ گیا، کہیں جان نہیں چھوٹے گی تقوا، کہیں نہیں جان چھوٹے گی، سمجھ لیجئے اس بات کو، تقوا سے کہیں جان نہیں چھوٹے گی. آپ سب سے بڑا رکن اسلام کا نماز ہے، اراکین میں سے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحش کاموں سے، گندے کاموں سے، برے اور گناہوں سے، منکرات سے نماز روکتی ہے. اسی چیز کا تو نام تقوا ہے. اور فرمایا کہ روزہ جو آج کل چل رہا ہے، فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا کہ تم متقی ہو جاؤ، بول لیجیے پھر تقوا آ گیا. اور حج کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب، حج کے لیے سامان ضرور باندھو، لیکن بہترین زاد سفر تقوا ہے. حج کی جہاں بات آ رہی ہے وہاں بھی تقوا آ گیا. زکات سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون, زکات کی اصل یہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال کو. تو اللہ فرماتے ہیں متقین کی صفات کیا ہے, ھدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں, ومما رزقناهم ينفقون, یہ ہمارے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں, زکات بھی یہی ہے. تو زکات میں بھی تقویٰ آ گیا. تقویٰ سے کوئی, مولانا منصور صاحب فرماتے ہیں تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا, اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. ہم نے کوئی کتاب میں ایسا حوالہ نہیں دیکھا کہ تقویٰ سے کوئی اعلیٰ مرتبہ ہو, کوئی اعلیٰ مقام ہو. تو کہیں پر دیکھ لیجئے آپ, تقویٰ سے جان نہیں چھوٹے گی اور تقویٰ کا راستہ متعین ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے, کہ اللہ ہمیں یاد آ گئے. ہاں وہ آیت میں نے پڑھی تھی ان الذین اتقوا, جو تقوی والے ہو گئے, اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, جب ان کو شیطان کی جماعت گھیر لیتی ہے گناہ کروانے کے لیے, تو تذکروا, تو ان کو وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, اللہ کی یاد ان کے دل میں آ جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ارے ہم کہاں جا رہے تھے, کہاں ہم جا رہے تھے, کس گناہ کی طرف ہم بڑھ رہے تھے. اللہ ان کی آنکھیں کھول دیتے ہیں. اسی کو کہا, حدیث میں کہا گیا, دعا کی گئی, اللہم افتح اقفال قلبی بذکری, اے اللہ ذکر کی برکت سے میرے دلوں کے تالے کھول دیجئے, میرے دل کے تالوں کو کھول دیجئے. دل کے تالے کھل جانا یعنی توفیق مل جائے نیک کاموں کی, اور برے کاموں سے بچنا نصیب ہو جائے. اور یہاں بھی وہی آ گیا معاملہ کہ ذکر مفید نہیں ہے جب تک کہ پوچھ کر نہ کیا جائے. ذکر مفید, میں آپ سے کیا عرض کروں, ہمارا تو بال بال اٹکا ہوا ہے قید میں. دیکھیے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے وقت نکلا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے کون سے صحابی کس حالت میں ہیں, کیا کر رہے ہیں. ایک رات میں نکلے, آپ تشریف لے گئے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر ہوا, کان لگائے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کر, نبی کو تجسس جائز ہے امتی کے بارے میں, استاد کو تجسس جائز ہے اپنے شاگرد کے بارے میں, والد کو تجسس جائز ہے اپنے اولاد کے بارے میں, شیخ کو تجسس جائز ہے اپنے مرید کے بارے میں, یہ چار ہستیاں ہیں, ان کو جائز ہے بلکہ مستحب ہے. لہذا کان لگائے ابوبکر کیا کر رہے ہیں, تو آواز آئی ہلکے ہلکے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. آگے بڑھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے تو وہاں کان لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, پہلے ہی سے آواز آ رہی تھی, زوردار آواز میں تلاوت کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. صبح کو دونوں کو طلب فرمایا, حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے. انہوں نے عرض کیا اسمعت من ناجی, جس سے میں مناجات کر رہا تھا اس کو تو میں نے سنا دیا, یعنی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم کیوں بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا اور جو سو رہے ہیں تہجد نہیں پڑھ رہے ان کو اٹھانا چاہتا تھا کہ وہ بھی اٹھ جائیں. دونوں کی نیت میں کوئی شبہ نہیں کہ درست تھی, ٹھیک تھی, مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو, اور حضرت عمر سے فرمایا اے عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو. یہ کیا ہے؟ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرما, اور محدثین نے بھی فرمایا کہ یہ ان حضرات نے اپنی مرضی سے ایک عمل مقرر کر لیا کہ تہجد میں آہستہ تلاوت کرنی ہے, حضرت عمر نے اپنی مرضی سے سوچ لیا کہ بلند کرنی ہے. تو چونکہ اپنی مرضی سے کیا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس میں برکت نہیں ہوگی, ہم سے پوچھ کر چلو, ہماری رائے پر عمل کرو, مقید ہو جاؤ, انقیاد ہے, انقیاد, قید ہو جاؤ, ہم سے پوچھو کیسے کرنا ہے, لہذا اب ہمارے کہنے پہ چلو گے تو برکت ہوگی. دیکھیے ہم کہیں بھی آزاد نہیں ہیں، شیخ کی ہمیں ہر جگہ ضرورت ہے، اتنی بات میں بھی ہمیں شیخ کی ضرورت ہے کہ تہجد میں بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے. اب دیکھیے حضور نے فوراً اطلاع فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس اس کو کہتے ہیں مردہ بدست زندہ. ہمارے مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ والے وہ مثال دیتے ہیں، کل میتی فی ید الغسال، کل میتی فی ید الغسال کالثوب فی ید الغسال. وہ دو مثالیں دیتے ہیں کہ بالکل ایسا جیسے کہ مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، وہ اس کے کپڑے بھی اتارتا ہے، اس کو کروٹیں بھی دیتا ہے غسل دینے کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے. وہ مردہ کچھ کہتا ہے کہ مجھے ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ کہے تو پھر اس طرح غسل کہاں سے ہوگا؟ تو بالکل ہم ایسے ہو جائیں شیخ کے ہاتھ میں، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ایسا ہاتھ دیں کہ ایسے ہو جائیں. اور وہ کپڑا دھوبی گھاٹ پہ چلے جائیے، وہ ایسا پٹکتا ہے، ایسا مجاہدہ کرواتا ہے، پٹکتا ہے، اس کو ایک چوکھٹ بنائی ہوتی ہے، اس میں زبردست مجاہدہ ہو رہا ہے کپڑے کا. اگر کپڑا کہے نہیں جی مجھے نہیں کرنا یہ مجاہدہ، آپ تو پٹک رہے ہیں مجھے پتھر پہ، تو وہ کپڑا پھر خراب ہی رہے گا، وہ گندا ہی رہے گا. اور جب وہ مجاہدے کو قبول کر لیتا ہے، اس کو پٹکا جاتا ہے، پٹکنے کے بعد ایک اور مجاہدہ ہے کہ دھوپ میں ڈالا، کڑی دھوپ میں اس کو ڈالا جاتا ہے، پھر وہ سوکھتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور مجاہدہ ہے کہ زبردست گرم استری اس پہ پھیری جاتی ہے. اب بتائیے کتنے مجاہدوں سے یہ گزر رہا ہے کپڑا، پھر جب وہ جسم پہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں واہ بھائی بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کا کپڑا، بڑا مجاہدے کے بعد تو یہ کپڑا نکھرا جا رہا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں. تو مجاہدہ جب شیخ کے ہاتھ میں جا کے، شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آدمی مجاہدہ کرے گا، کیوں نہیں نکھرے گا؟ پھر اللہ فرمائیں گے ارے میرے بندے تو بڑا نکھر گیا، تو بہت سدھر گیا، تو کیسا سج گیا، برائیوں سے کیسا دور ہو گیا، اور اچھائیاں تیرے اندر کیسے داخل ہو گئیں. اللہ فرمائیں گے، شیخ جو ہے اللہ کے قابل بنا دیتا ہے مرید کو، شیخ وہی ہے جو مریدین کو اللہ کے قابل بنا دے، مجاہدہ کروا کے ان کو گناہ چھڑوا کر اور نیکیوں سے آراستہ اور پیراستہ کر دے. تو اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہی ہے. بس کہ یعنی جب ہمیں گناہ کرنے جا رہے ہوں تو ہمیں اللہ یاد آ جائے، ہم گناہ سے رک جائیں، اور جو اللہ کی یاد یہ پوچھ کر کسی شیخ سے اللہ والے سے پوچھ کر تسبیحات پڑھیں وہ اپنی جگہ ہے، یہ پوچھ کر کریں. خواجہ صاحب نے عرض کیا، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ کتنا ہی ذکر کر لے کوئی فائدہ نہیں اگر بغیر پوچھے کیا، بغیر پوچھے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. تو خواجہ صاحب نے طالب علمانہ اشکال کیا کہ حضرت ذکر تو ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ فرمایا خواجہ صاحب دیکھیے کاٹسی تو تلوار ہی ہے مگر اس وقت جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو، تو ذکر فائدہ تو کرے گا مگر اس وقت جب پوچھ کر ہو کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا. میں اس کی ایک مثال آپ سے عرض کروں کہ آپ پنساری کی دکان پہ چلے جائیے، حکیم کی دکان پہ چلے جائیں، وہاں دوائیاں رکھی ہوں گی، یہ ہے زوف قوت معدہ کی دوائی، یہ قوت حافظہ ہے، اور یہ قوت بدن کی دوائی ہے، یہ قوت مثانہ ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف قوتوں کی دوائیاں رکھی ہوں. تو اس میں کوئی شک ہے کہ ان دوائیوں میں سب اچھی ہیں دوائیاں؟ ایک ایک دوائی سب لے لیجیے کہ بھائی یہ بھی دوائی اچھی ہے، یہ قوت معدہ ہے، یہی دوائی، یہ قوت دماغ ہے، یہ بھی لے لو بھائی، یہ بھی اچھی ہے، اس میں اس کی برائی کیا ہے؟ اور پھر اور بھی چیزیں ہیں، تمام قوتوں کی دوائیاں اور اچھی اچھی دوائیاں آپ لے لیجئے، اور ایک ایک خوراک سب کی کھائیے، ہیں پوچھیے نہیں کسی سے، بس کھائیے ایک ایک خوراک سب کی کھاتے رہیے، کیا حال ہوگا آپ کے معدے کا، کیا حال ہوگا معدے کا؟ دوائیاں تو سب اچھی ہیں مگر آپ نے پوچھ کے استعمال کیا کسی سے کہ بھائی کتنی کھانی ہے، کھانی بھی ہے یا نہیں کھانی؟ بس یہی حال ہے ذکر کر لی. تو اب کیا ہے، ذکر کر لیا، وہ کتاب میں پڑھا ذکر کر لیا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک وہ وہاں دیوبند حضرت تشریف لے رہے بہت عرصے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، تو وہاں ان کو ایک آدمی ملا بالکل سوکھا ہوا، یعنی ہڈی اور کھال رہ گئی تھی. تو اس نے مفتی شفیع صاحب کو پہچان لیا، ارے مولوی شفیع کیا حال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا تم مجھے پہچانے نہیں، میں تمہارے ساتھ دیوبند میں پڑھتا تھا. پھر مفتی شفیع صاحب نے غور کیا، دیکھا غور سے دیکھا، پھر پہچانے، ارے تیرا یہ حال ہو گیا، کیسے حال یہ ہو گیا؟ کہنے لگا وہ میں نے اس وقت کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی وہ کتابیں پڑھی تھیں, اس کے اندر جو مجاہدات لکھے ہوئے نا وہ میں نے آج کے زمانے میں کر لیے. حضرت نے فرمایا ظالم یہ تجھ سے کس نے کہا تھا, کس سے پوچھ کے تو نے کیا؟ یعنی پوچھا نہیں کسی سے, بس وہ کتابیں پڑھ کے میں نے مجاہدے کر لیے. فرمایا کہ پوچھا ہوتا کسی کو شیخ بنایا ہوتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا. اور پھر جب پاکستان واپس تشریف لائے تو کچھ دن بعد اطلاع ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا. دیکھیں یہ ہم مقید ہیں, پوچھ کے چلنا پڑے گا. اللہ کا راستہ پوچھ کے چلنا, پوچھ کے طے کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں یہ سندھ بلوچ کی اشرف مسجد پتہ نہیں ہے کسی کو, یہاں دس آدمیوں سے پوچھتا ہوا وہ آئے گا کہ بھائی یہ کہاں ہے سندھ بلوچ کی اشرف مسجد, سندھ بلوچ سوسائٹی میں. یا ایک دوست کے آپ گھر میں گئے, وہ آپ کو پتہ نہیں ہے, پوچھتے ہوئے تو جائیں گے, کسی نہ کسی سے پوچھیں گے. یہاں تو شیخ بنا لیا آپ نے, دس آدمیوں کو شیخ بنا لیا یہاں تو, کہ بھائی وہ کیا ہے یہ ذرا پتہ بتا دو ہم. تو اللہ کا راستہ ایسے ہی طے ہو جائے گا بغیر پوچھے. یہ سب خواب و خیال کی باتیں. بغیر مرشد کے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا. تو اور آگے ایک آیت مزید گزری آج, قل ہذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا کہ یہ ہے میرا راستہ, کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ. میرا بھی یہی راستہ ہے, میرے اتباع کرنے والوں کا بھی یہی راستہ ہے, میرے اتباع کرنے والوں کا بھی یہی راستہ ہے. اسی لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے اور دوسری جو آیت ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ علماء دلائل سے بلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف, بیانات کے ذریعے اپنے باتیں سنا کر. صوفیہ معرفت اللہ کی, اللہ کی معرفت کی باتیں بتا کر لوگوں کو بلاتے ہیں. مجاہدین تلوار سے بلاتے ہیں, مناظرین دلائل سے. یہ سب دعوت الی اللہ میں داخل ہے, یہ سب راستے دعوت کے ہی راستے ہیں, سب اس میں داخل ہیں. جو بھی کسی کو یعنی کسی خیر کی طرف بلائے وہ دعوت میں داخل ہے. البتہ دعوت اور تبلیغ کا کام جو آج ہو رہا ہے, میری عادت ہے, یہاں طلبہ آتے ہیں مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے تو میں پوچھتا ہوں بھائی یہاں کیسے آئے, کیا چیز تمہارا ذریعہ بنی مدرسے میں داخلہ لینے کا. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ 98% وہ طلبہ ہوتے ہیں جو دعوت اور تبلیغ کی برکت سے مدرسے میں آتے ہیں. الحمدللہ اس کام کی برکت سے مدارس آباد ہو رہے ہیں, خانقاہیں آباد. خانقاہوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ پہلے پہل وہ اللہ ان کا وقت لگوا دیتے ہیں تبلیغ میں, پھر ان کو قبول کرتے ہیں کسی شعبے کے لیے. جس سے اللہ کوئی کام لینا چاہتے ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں, اس کو پہلے کچھ وقت لگوا دیا جاتا ہے تبلیغ میں, پھر اس کو آگے کسی نہ کسی شعبے میں لگا دیا جاتا ہے. تو اللہ اس کام کی حفاظت فرمائے اور اس کو ترقی عطا فرمائے اور ہر شعبے میں اس کے جو اس کو برکات کو عام فرمائے. تو یہ دعوت الی اللہ یہ فرمایا, اس کی مختلف صورتیں ہیں. بہرحال جو بھی جس کو اللہ کی طرف بلائے, نیکی کی طرف بلائے, وہ اس میں داخل ہے. اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. دیکھیے ایک بات جو بڑے راز کی ہے وہ یہ ہے کہ رب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. رب کا لفظ کہہ دینے سے اللہ کی, جیسے ایک دفعہ میں موجود تھا, حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم سفر پر تھے, میں حضرت والا کے پاس حاضر تھا. تو وہاں سے دوسرے ملک سے فون آیا حضرت والا کے پاس, مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کا, جو ہمارے معتمم بھی ہیں. تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ابا آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت والا رونے لگے. فرمایا بیٹا جب تم مجھے ابا کہتے ہو تو میری یہ جو باپ کی شفقت ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے, میری محبت جوش میں آ جاتی ہے تم سے جب تم مجھے ابا کہتے ہو. تو یہ باپ کا حال ہے کہ بیٹا اس کو ابا کہہ دے تو اس کی محبت جوش مارنے لگتی ہے. ایک باپ کا یہ حال ہے. تو اللہ کا کیا حال ہوگا جب ہم رب کہہ دیں, ربا کہہ دیں, اے میرے رب, تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے, خوب جوش میں آ جاتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے رب کہہ کر پکارا ہے. اللہ اکبر. شیطان نے کوئی چھوٹا جرم کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے, مگر اس نے کہا, ایک لفظ لگا دیا, اس کو پتا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے پاس تین عین تھے، ایک عین نہیں تھا، وہ عالم بھی بہت بڑا تھا، عالم ایک عین، عالم تمام انبیاء کی شریعتوں کی کلیات اور جزیات کا علم اس کو حاصل تھا، اتنا بڑا عالم کون ہوگا، ہمیں تو اپنے نبی کی شریعت کا پورا علم نہیں ہے، باقی سچی بات ہے، اور شیطان کو تمام انبیاء علیہم السلام کی تمام شریعتوں کی کلیات اور جزیات کا علم اس کو حاصل ہے، اب کتنا بڑا عالم ہے، لائیے اتنا بڑا کوئی عالم ہے. اور دوسرا عین اس کے اندر یہ تھا کہ وہ عارف تھا، عارف کہ اللہ تعالیٰ کا کو پہچاننے والا تھا، اتنا پہچاننے والا تھا کہ عین غصے کی حالت میں اس نے اللہ سے دعا کر لی اور اللہ نے قبول بھی کر لی. اور عابد بھی بہت بڑا تھا، تیسرا عین عابد کا تھا اس کے پاس، بہت بڑا عابد تھا، زمین میں چار بالش جگہ اس نے ایسی نہیں چھوڑی پوری روئے زمین میں جہاں اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اتنا بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں، مگر ایک عین اس کے پاس، حضرت فرماتے ہیں ایک عین نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ عاشق نہیں تھا، اگر عاشق ہوتا تو یہ نہ کہتا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں ان سے، اور خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، وہ یہ نہ کہتا، عاشق ہوتا تو یہ سوچتا میرے محبوب کا حکم ہے کچھ بھی ہو مجھے سجدہ کرنا ہے، ایک عین نہیں تھا عاشق کا، اور عشق ملتا ہے عاشقوں سے. تو وہ شیطان نے رب کا لفظ لگا کر اللہ سے دعا کر لی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب آپ لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، مبعوث ہوں گے، بس اس دن تک مجھے مہلت دے دیجئے. اس نے رب کا لفظ لگا کے، رب کا لفظ لگا کے دعا کر لی، اللہ نے کہا جا ٹھیک ہے، انکا من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی. رب کے معنی حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا، رب کے معنی پالنے والے کے ہوتے ہیں، اور پھر حضرت والا نے فرمایا پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہو ہی جاتی ہے، اور جو جس چیز کو پالا جائے نا اس کو بھی اپنے پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، پالنے والے کو بھی پالی ہوئی چیز سے اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے، یہ ہے رب کا لفظ، رب کے معنی پالنے والا. تو رب کا لفظ لگا کے دعا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں یعنی پالنے والے ہیں، اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے جو محبت ہوتی ہے ہم اس محبت کا واسطہ دے کے آپ سے دعا کر رہے ہیں، یہ ہے رب کا مطلب. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ نام سکھا دیا، الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ شروع میں ہی نازل فرما دیا کہ ہم رب کا لفظ لگا دیں دعاؤں میں تو اللہ کی رحمت کو جوش کس لیے آتا ہے کہ اللہ ہمارے پالنے والے ہیں، ہم واسطہ دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں، پالنے کی نسبت سے جو آپ کو ہم سے محبت ہے اس کا ہم واسطہ دے کے آپ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور کتنی دفعہ دیکھیے رب آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس راز کے جاننے والے ہیں اس لیے بار بار رب کا لفظ لگا رہے ہیں تاکہ خوب جوش آئے، خوب جوش آئے اللہ کو، اللہ کی رحمت کو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ایک دفعہ رب آ گیا، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، دوسری دفعہ رب آ گیا، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، رَبَّنَا کیا ہے، ومن عصانی فإنك غفور رحیم، ربنا انی اسکنت، پھر رب آ گیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پھر آ گیا، ربنا، پھر آ گیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اب پھر رب آ رہا ہے، ربنا انك تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، الحمد للہ الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، ان ربي لسميع الدعاء، يا يا افرا ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، پھر آ رہا ہے، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، کتنی دفعہ رب آ گیا، یہ راز یہ کہ اللہ پالنے کی وجہ سے جو آپ کو ہم سے محبت ہے ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں، اس سے جوش دلا رہے ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہے ہیں. تو بس رب لگا کے دعا کرنی چاہیے, اے ہمارے رب یہ کام کر دیجئے, اے ہمارے رب ہماری فلاں دعا سن لیجئے. اس سے اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. اور دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا جوش دلایا. اور مفسرین فرماتے ہیں فجعل افئدہ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یہ جو کعبۃ اللہ کی طرف ہر مسلمان کا دل کھینچا چلا جاتا ہے, ایک دفعہ جانے کے بعد تو پیاس اور بڑھ جاتی ہے. جو گیا نہیں اس کو تو ہے ہی پیاس, جو ایک دفعہ ہو کر آ گیا اس کو پیاس اور بڑھ جاتی ہے کہ بار بار جانے کو جی چاہتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, لوگوں میں سے کچھ من تبعیضیہ لگا دیا, من تبعیضیہ یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دیجئے کہ اس گھر کی طرف لوگوں کے دل کھینچے چلے آئیں, کھینچے چلے آئیں, کھینچے چلے آئیں. اور مفسرین فرماتے ہیں اگر من نہ لگاتے تو کافروں کے دل بھی مائل ہو جاتے کعبۃ اللہ کی طرف. لیکن اللہ پاک رکھنا چاہتے ہیں اپنے رب اپنے گھر کو کفر سے, اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, آج کے بعد سے کافر لوگ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں. تو اس سے پاک رکھنا چاہتے تھے اس لیے من لگوا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے. اگر یہ من نہ ہوتا تو کافروں کے دل بھی مائل ہو جاتے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ ہم سب کے دل اس دعا کا اثر ہم سارے دل سارے مسلمانوں کے دلوں پر پڑتا ہے کہ ہمارے دل مائل ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف. رمضان میں اور زیادہ یاد آتا ہے کہ وہاں کیسی رونق ہوتی ہے. ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ میں حج پر جاؤں, میری عمرے کی حاضری ہو. بس یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ چلیے بات آئی گئی تو میں اور بتا دیتا ہوں آپ کو. تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے اکابر میں سے تھے, ایک دفعہ ظہر کے بعد حضرت تشریف فرما تھے, نجی مجلس سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا تم لوگوں میں سے کسی کا جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اسباب بھی نہ ہو پھر بھی وہ بیت اللہ آتا رہے جاتا رہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. حضرت نے پھر یہ سوال کیا کہ تم لوگوں میں سے کسی کا جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اسباب بھی نہ ہو پھر بھی وہ بیت اللہ آتا رہے جاتا رہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. حضرت نے پھر یہی سوال کیا, یہ سنت ہے کوئی اہم بات ہو, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے, حضرت نے بھی ایسے ہی کیا. پھر جب لوگوں نے کہا جی ہاں حضرت, فرمایا ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھ لیا کرو. ظہر کے بعد سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا 26ویں پارے میں تقریباً پاؤ پارے کے برابر ہے, تقریباً پاؤ پارا نہیں کم ہے لیکن تقریباً پاؤ پارے کے برابر ہے. تو یہ سورت پڑھ لینے سے فرمایا بغیر اسباب کے حاضری, اور ایسے لوگ ہیں جو میں نے دیکھے. اب حاجی فاروق صاحب تھے سکھر والے رحمت اللہ علیہ, ان کا یہ معمول تھا ان کا. غالباً جہاں تک مجھے علم ہے 84 سفر ہوئے ان کے, حرم شریف کے 84 سفر ہوئے پوری زندگی میں. اور اسی طرح ان کے خلیفہ تھے ڈاکٹر صابر صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا 42 سال کی عمر میں. ان کا بھی یہ معمول تھا, ان کے 82 سفر ہوئے, سمجھے بھائی؟ تو یہ مجرب ہے, بہت مجرب ہے. اچھا چلیے اگر کسی کو اتنی بڑی صورت بعض لوگوں کو بہت سے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتی اور پڑھنا مشکل ہوتا ہے, یاد نہیں ہے لیکن دیکھ کر پڑھنا یہ بھی مشکل ہے کیونکہ وقت نکالنا مشکل آج کل کے زمانے میں. تو اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو اس کا خلاصہ پڑھ لیجئے, وہ خلاصہ ایک آیت ہے اس کا, اسی سورت کی ایک آیت ہے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے, تم ضرور بالضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے, اس کے اثر سے انشاءاللہ ہم داخل ہو جائیں گے. تو یہ آیت پڑھ لیں, ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیجیے. اور ویسے بھی نماز کے بعد یا اذان کے بعد تلبیہ پڑھنا, اذان کے بعد دعا پڑھ لی اذان کی اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک. ایک ہمارے ایک مؤذن ہیں, ایک دوست ہیں, دوست بھی ہیں میرے, اب وہ ان کی ہر سال حاضری ہو جاتی ہے حرم شریف میں. میں نے چونکہ بے تکلفی تھی میں نے پوچھا تم یہ بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے, سچ سچ بتاؤ. پہلے انہوں نے کہا نہیں 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 میں نہیں بتا رہا. میں نے کہا نہیں بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے, تم ہر سال حرم شریف جاتے ہو, کیا تمہارا عمل ہے؟ اب مؤذن بیچارے کی تنخواہ بھی کیا ہوتی ہے, آپ نے لطیفہ تو سنا ہوگا حضرت فیروز مہمان صاحب دامت برکاتہم ہاتھی والا، کہ ایک صاحب جو ہے وہ ہاتھی تھا ان کا، اور کہا میرے اس ہاتھی کو جو رلا دے میں اس کو انعام دوں گا. تو بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا اپنی کہانی سنائی، وہ اس کو ہاتھی کو کچھ نہیں ہوا. ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کچھ کان میں کہا، ہاتھی زار و قطار رونے لگا. مولوی صاحب نے کچھ کہا تھا تو لوگوں نے، وہ جو لوگ اور کھڑے تھے انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا سنایا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے اس کے کان میں کہا کیا ہے جو یہ زار و قطار رو رہا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا میں نے اس کو اپنی تنخواہ بتا دی تھی. تو خیر میں نے ان سے پوچھا بھائی تم بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے، کہنے لگے لیکن بھائی مولویوں کی تنخواہ میں برکت بہت ہوتی، یہ بات ان کی تھوڑی تنخواہ میں ہی بہت گزارا پورا ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ، برکت بہت ہے. جتنی میں نے برکت علماء ائمہ مساجد اور مؤذنوں کی تنخواہوں مشاعروں میں جتنی برکت دیکھی، اور یہ جو ہمارے قرآن پڑھانے والے، ایسی برکت میں نے کہیں نہیں دیکھی. تو انہوں نے کہا بھائی میں اذان تو دیتا ہی ہوں، میں مؤذن ہوں، اذان کے بعد میں دعا پڑھ کے اور تلبیہ پڑھ دیتا ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میرا یہ معمول ہے بس، میں اللہ مجھے حاضری نصیب فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت مجرب ہے، اگر کسی سے نماز کے اذان کے بعد نہ ہو سکے تو نماز کے بعد ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.